أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. میرے عزیز بھائیو، بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، بلکہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داریاں کیا تھیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، اس سوال کے جواب کے لیے قرآن پاک کی دو سورتوں سے میں نے آپ کے سامنے پانچ آیات تلاوت کی ہیں. دسویں سپارے کی سورہ توبہ کی چار آیات، آیت نمبر 75، 76، 77، 78 اور 27 سپارے کی سورت الحدید کی آیت نمبر 16. یہ دو وہ مقامات ہیں اور ان دو مقامات سے جو آیات اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ قرآن پاک میں محفوظ اور موجود ہیں، ان کو سامنے رکھ کے ہم میں سے ہر ایک شخص اپنا اور اپنے ہم ملت افراد کا محاسبہ کر سکتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں. سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے، اگرچہ یہ آیات منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن چونکہ قرآن تا قیامت انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، اس لیے یہ آیات عام بھی ہیں. ارشاد فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالی ہم پہ فضل کرے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ تعالی ہم پہ اپنا فضل و کرم کرے گا، لَنَصَّدَّقَنْ، ہم ضرور بہت زیادہ صدقہ کرتے رہیں گے، بہت زیادہ اپنے مال میں سے اللہ کے نام کا حصہ نکالتے رہیں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ضرور صالحین بندوں میں سے ہو جائیں گے. یہ دو وعدے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے اور اللہ سے کہا کہ ہمیں آپ کا فضل چاہیے. اللہ تعالی نے اپنا فضل ان کو دے دیا. فلما آتاهم من فضل، جب اللہ نے ان کو اپنا فضل و کرم دیا یعنی ان پہ اپنا فضل و کرم کیا تو مال خرچ کرنے کا معاملہ جب آتا تو بخیلوں بھی ہی بخل سے کام لیتے, اور جب نیکیوں کا معاملہ آتا وتولوا وهم معرضون منہ پھیر کے پیٹھ دکھا کے چلے جاتے. اور چونکہ سزا اور جزا جن سے عمل ہے, انسان جو عمل کرتا ہے اس عمل کے مطابق اس کو بدلہ دیا جاتا ہے, یہ اللہ کی سنت ہے, اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ کا دستور ہے. اللہ تعالیٰ کی کسی سے نہ رشتہ داری ہے نہ کسی سے کوئی دشمنی ہے. جو فرد اور جو قوم اور جو ملت اللہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہمیشہ ان کے ساتھ شامل حال رہتا ہے, اور جو فرد اور جو قوم اور جو بستی اور جو ملک اور جو گروہ اللہ سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کرتے ہیں, اور آخرت کا دائمی عذاب ان کے لیے ہے. اللہ کی طرف سے سزا کیا ملی کہ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, اس کے بعد جب ان لوگوں نے ان دو گناہوں کو مستقل اپنا لیا کہ دنیا جمع کرنے اور دنیا سے اور دنیا کی چیزوں سے یوں محبت کرنے لگے گویا کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے, انہوں نے کبھی مرنا نہیں ہے, چیزوں سے اشیاء سے دنیا اور دنیا کی رنگینیوں سے اپنی ذات سے اپنی اولاد سے لوگوں سے شخصیات سے دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ماسوا اللہ کے, ان اشیاء سے ایسی محبتیں کی جانے لگیں جیسی محبت صرف اللہ اور اس کے رسول کا حق تھا. دوسروں کی اطاعت اس طریقے پہ کی جانے لگی جیسی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کا حق تھا. دوسری قوموں اور دوسرے لوگوں کو بڑی بڑی طاقتیں سپر پاور کہہ کر ان سے اس طرح لوگ ڈرنے لگے جس طریقے سے ڈرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونا چاہیے کہ وہی نفع نقصان کا مالک ہے. ساری مخلوق انس اور جن سارے مل جائیں کسی کا بال تک ٹیڑا نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ آئے. یہ اپنی طرح کی کمزور مخلوق سے ڈرنے لگے اور ان سے امیدیں وابستہ کر لیں. یہ سارے جرائم یہ بھی معمولی جرائم نہیں ہیں. آپ قرآن کا مطالعہ کریں, قرآن وہ آئینہ ہے جس آئینے میں ہر شخص اپنی زندگی کا اپنے ماضی کا اپنے حال کا اچھی طرح مطالعہ کر سکتا ہے, اور آنے والے شب و روز کے بارے میں یہ اللہ کی کتاب ہدایت اس کو بتا سکتی ہے کہ ہر وہ قوم اور ہر وہ فرد جو اس منہج کو اپنا لے گا اس کا کیا حال ہوگا, اور جو اس منہج کی خلاف ورزی کرے گا اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سزا یہ دی کہ ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. دل کا نفاق یہ ہوتا ہے کہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور دل نیکی کی کسی بھی بات کو نہ قبول کرتا ہے اور نیکی والے راستے کی طرف اپنے صاحب کو یعنی اس انسان کو جانے دیتا ہے. اور دل مرکز ہے انسان کے جسم میں, دل بادشاہ ہے, اس کا آرڈر اس کا حکم چلتا ہے, جو کچھ دل کہتا ہے اسی کے مطابق دماغ سوچتا ہے اور اسی کے مطابق انسان کا بدن حرکت کرتا ہے. اور اس چیز کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا جب متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین, طویل حدیث ہے, نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے. اس حدیث کے آخر میں ہمیں یہ ارشاد ملتا ہے ان فی الجسد مضغۃ, بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ایک لوتھڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب, یہ اگر ٹھیک ہو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے, یہ بگڑ جائے سارا بدن بگڑ جاتا ہے, یہ دل ہے. دل ہے اور نیکی اور برائی دونوں کا سب سے پہلا اور سب سے گہرا اثر سب سے پہلے اس انسان کے دل پہ پڑتا ہے. جب نیکی کا بیان ہوا تو ہمیں صحیح مسلم کی روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد ملا کہ التقوى ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاثہ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تقوی کا مرکز یہ ہے, یہ کہہ کر اپنے دل کی طرف آپ نے تین مرتبہ اشارہ کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ نیکی کا مرکز دل ہے. ہر نیک اسی طرح گناہ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جب انسان کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے سب سے پہلا اثر فوری اثر اس کے دل پر پڑتا ہے. ترمذی کی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب ابن آدم کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک کالا سیاہ نقطہ بن جاتا ہے, اگر یہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے, اگر توبہ نہ کرے وہ نقطہ برقرار رہتا ہے. دوسرا گناہ جب کرتا ہے دو نقطے ہو جاتے ہیں, تیسرا گناہ کرتا ہے تین نقطے ہو جاتے ہیں. کثرت سے گناہوں کی وجہ سے جب دل پورے کا پورا ان نقطوں سے بھر جاتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے, اور جب دل سیاہ ہو جائے تو ارشاد فرمایا کہ سورہ متففین میں ہم نے اس بات کو بیان کر دیا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ان کے دلوں کو ران کی بیماری لگ گئی ہے. ران کی بیماری زنگ کو کہتے ہیں جو گناہوں کی وجہ سے دل کو لگ جاتا ہے, ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ. تو دل اس پہ اثر پڑتا ہے, اس دل والے کی ہر حرکت کا. اگر یہ آدمی نیکی کرے گا اس کا اثر دل پہ ہوگا, اور دل وہ اہم مرکزی عنصر ہے جس کی صفائی کا معاملہ اور جس کی صفائی کی ذمہ داری اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کے سپرد کی ہے. تزکیہ نفس یہ مستقل ایک موضوع ہے, تزکیہ نفس اور دل. دل کیا ہے, دل کی حقیقت کیا ہے, یہ ایک مستقل الگ درس اور الگ ایک موضوع ہے. تو دل پہ سب سے پہلا اثر پڑتا ہے اس انسان کی نیکی کا اور اس کے گناہ کا. اس لیے فرمایا کہ اللہ نے جب سزا دی ان کے دلوں میں نفاق کو پیدا کر دیا, اور یہ اتنی خطرناک سزا تھی, اتنی بدترین سزا تھی, ارشاد فرمایا کہ یہ سزا ہم نے تا قیامت ان کے لیے لکھ دی الی یوم یلقونہ, جب تک یہ زندہ ہے منافق ہی رہیں گے. جب پاکستان بناتے ہوئے پاکستان بنانے والوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس آیت کو آپ سامنے رکھیے اور پھر اپنے پاکستان کے حالات کو دیکھیے. پاکستان بناتے ہوئے یہی کہا تھا کہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین, اگر ہمیں الگ ٹکڑا زمین کا یہ مل جائے اللہ کے نام پہ, اس میں اسلامی قانون ہوگا, لنصدقن ہم خوب مال خرچ کریں گے, دوسروں کی مدد کریں گے, ولنکونن من الصالحین اللہ اور اس کے رسول کی حکومت یعنی شریعت کی حکومت ہوگی. لیکن اللہ نے جب ملک دے دیا 50 سال گزر گئے, اور آج عالم یہ ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ شریعت کا قانون اس ملک میں نافذ کرو اس کو اس اسلامی ملک کی فوج گولی سے جواب دیتی ہے. مالاکند ایجنسی میں جو کچھ ہوا اس سے آپ سب واقف ہیں. اللہ کی طرف سے سزا یہ ہے کہ دلوں میں نفاق پیدا کر دیا گیا کہ اس ملک میں رہنے والوں کو سزا یہ ملی کہ کسی شخص کی, وہ صدر ہو یا وزیر اعظم ہو, عام آدمی ہو یا عالم ہو, جاہل ہو کہ تاجر ہو, دیندار ہو کہ بے دین ہو, نہ اس کی عزت محفوظ, نہ اس کی جان محفوظ, نہ اس کی آبرو محفوظ, نہ اس کا مال محفوظ, نہ اس کا دین محفوظ. اور یہ سزا اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کیا جاتا. اللہ نے قوموں کی قوموں کو صفائے ہستی سے ہٹا دیا, یہ تو چھوٹا سا ایک ملک ہے, اللہ کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے, اور یہ اتنے طاقتور لوگ بھی نہیں ہیں. قوم عاد اور قوم سمود نے چٹانے اور پہاڑ تراش تراش کے جو گھر بنائے تھے وہ جا کے دیکھو, اور تب تمہیں معلوم ہو کہ اتنی طاقتور قوموں کو اللہ نے اس طریقے پر تباہ و برباد کر دیا کہ آج سوائے کھنڈرات کے اور ان کے آثار کے اور کوئی نہیں ہے. یہ وہ آیات ہیں کتاب ہدایت کی جو ہمیں یہ دعوت دیتی ہیں کہ غور و فکر کرو اور اپنی قوم تک اس بات کو پہنچاؤ کہ اللہ سے کیے گئے وعدے پورا نہ کرنے کی صورت میں یہ اللہ کا عذاب ہے, اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے نہیں ہے, اس سے کوئی غرض میں نہیں ہونی چاہیے. تم تو اپنے عمل کو دیکھو, انسان اپنے عمل کو دیکھتا ہے, اس کے مطابق اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں. ایٹمی طاقت اگر تم بن جاؤ گے تو کیا کر لو گے, ملک میں امن نہیں ہے, ایٹمی طاقت بننے سے کیا کر لیا تم نے. جب تک اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اللہ کی طرف سے فتح و نصرت کے فیصلے نہیں آتے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم اسلام سے انکار کر دو اور ملت کفر میں داخل ہو جاؤ, پھر تم سے کسی کا کوئی گلہ نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ تعالی چلتی پھرتی لاشوں سے خطاب نہیں کرتے. کفار اور مشرکین کی مثال تو حیوان اور چوپایوں سے بھی بدترین ہے, اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت نہیں ہے. اللہ کی نگاہ میں ایک کلمہ پڑھنے والے کی وقت یہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کی طرف دیکھا اور کہا تیری حرمت بڑی عجیب اور تیری حرمت بڑی عظیم ہے, اللہ کی نگاہ میں تجھ سے زیادہ حرمت والی چیز دوسری کوئی نہیں ہے, لیکن ایک مسلمان کی جان کی حرمت تجھ سے کہیں زیادہ ہے. اللہ کو اتنا پسند ہے ایک مسلمان بندہ, لیکن اس صورت میں کہ جب یہ واقعی مسلمان ہو. بحیثیت مسلمان ہم سے یہ کہا گیا کہ ہم اللہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں. اب سورہ توبہ کی یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جس قوم نے اللہ سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کی اللہ نے ان کے دل میں نفاق کا بیج بویا, منافق ہو گئے. اور منافق قول و فعل کے تضاد کو بھی منافقت کہتے ہیں, جھوٹ بولنا یہ منافقت کی نشانی ہے. منافقت کے بارے میں ایک مستقل طویل ہمارا ایک درس ہو چکا ہے, اس میں حقیقت منافقت کے نام سے تین کیسز میں تفصیل سے ہم نے بتا دیا ہے. مختصر یہ کہ ایک نفاق اعتقادی ہوتا ہے, ایک نفاق عملی ہوتا ہے. جو جن منافقین کے بارے میں قرآن میں یہ کہا اور احادیث میں یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, ان سے مراد وہ منافقین ہیں جن کا نفاق اعتقادی ہے, جو مسلمان نہیں ہوئے, ظاہری طور پہ مسلمان ہوئے, حقیقت میں مشرک و کافر ہیں. لیکن اگر کوئی مسلمان, کوئی شخص مسلمان ہے, اس کو ہم منافق نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ نفاق کا تعلق دل سے ہے اور کسی کے دل میں کیا ہے اس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے. البتہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو منافقت کے گناہ ہیں, یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ گناہ منافقت کے گناہ ہیں اور وہ شخص یہ کام کر رہا ہے منافقت کے کام کر رہا ہے. مثلاً جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, اور امانت میں خیانت کرنا, اور جب جھگڑا یا اختلاف ہو تو انسان بکواس کرے پھٹ جائے. یہ چار نشانیاں ہیں. صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے اندر یہ چار نشانیاں ہوں پکا منافق ہے, وہ نماز بھی پڑھتا رہے روزے بھی رکھتا رہے. من کان فیہن کان منافقا خالصا, جس آدمی کے اندر یہ چار نشانیاں ہوں فرمایا کہ وہ ستھرا منافق ہے, اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں پکا خالص پکے درجے کا ٹھیک ٹھاک منافق. کان منافقا خالصا وان صلى وصام, نماز پڑھے روزہ رکھے, وزعم اور اپنے تئیں یہ سمجھتا رہے انہ مسلم, میں تو مسلمان ہوں. اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کان منافقا خالصا, پکا منافق ہے. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا, ابلیس جس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے چھٹکار دیا گیا, اس نے کون سا جرم کیا تھا؟ اس نے صرف دو بڑے گناہ کیے تھے, ایک انکار, ایک تکبر. سجدہ اس سے کہا گیا کہ ایک سجدہ کرو بس, ایک سجدہ. ابلیس نے ایک سجدے سے انکار کیا. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں زندگی بھر کبھی نماز نہیں پڑھتے اور نہ پڑھنے کا ارادہ ہے, انہوں نے کبھی غور کیا؟ ابلیس ایک سجدے کا انکار کر کے ابلیس ہو گیا, اور آپ ماشاءاللہ آپ کی مسلمانی پہ کوئی اثر پڑتا ہی نہیں. ابلیس نے تکبر کیا, اس کو اللہ نے کہا کہ یہ ملعون ہے, رجیم ہے, مردود ہے, آپ تکبر کیجئے، حسد کیجئے، آپ کے دل میں دوسروں کے لیے بغض ہو، کینہ ہو، حقد ہو، سارے جرائم کا مرکز آپ کا دل ہو، آپ کی ہر حرکت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ثابت ہوتی ہو، لیکن اتنی پکی مسلمانی ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑ سکتا. ابلیس نے دو گناہ کیے، دو گناہ بس، انکار اور تکبر. تو ہمیشہ ہمیشہ کی منافقت اللہ کی طرف سے ان کے دل میں پیوست کر دی گئی. اس لیے بما اخلف اللہ، اللہ سے کیے گئے وعدے کو انہوں نے پورا نہیں کیا، اس کی خلاف ورزی کی. وبما كانوا يكذبون الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ان کی چھپی ہوئی حرکتوں سے بھی واقف ہے، اور یہ جو آپس میں چھپ چھپ کے سے سرگوشیاں کرتے ہیں، یہ بھی اللہ سے چھپی اور ڈھکی ہوئی نہیں ہے. نجوا کہتے ہیں جب دو آدمی چھپ کے سے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تیسرا آدمی قریب بیٹھا ہوا بھی نہیں سنتا، اس کو نجوا کہتے ہیں. اللہ اس سے بھی واقف ہے. اور اللہ وان اللہ علام الغیوب، ہر چھپی ہوئی چیز کا علم اس کے پاس ہے. سورہ توبہ کی یہ چار آیات، اس کے بعد سورہ حدید کی آیت نمبر 16، پھر ہمیں دعوت دی جا رہی ہے الم یعلمو کہہ کر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پہ لوگوں کو جھنجھوڑا ہے. غور کرو، تدبر کرو، سمجھو، سوچو. سورہ حدید کی اس آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا الم یأن للذین آمنوا، کیا ابھی ایمان والوں پہ، یا کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ سوال ہے لوگوں سے، ایمان والوں سے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں. پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان تخشع قلوبهم، کہ ان کے دل نرم ہو جائیں، ڈر جائیں، لذکر اللہ وما نزل من الحق، اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے اس کو سن کے، اس کو پڑھ کے، اس کو دیکھ کے ان کے دل ڈر جائیں، ان کے دلوں میں خشوع پیدا ہو. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ کب وہ وقت آئے گا؟ ہر شخص سے سوال ہے کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے حوالے کر دیں. اس لیے کہ جب آپ نے کہا میں مسلمان ہوں، جب آپ نے کہا میں مسلمان ہوں، میں مسلم ہوں، تو آپ سے کوئی پوچھے گا نا کہ مسلم کا معنی کیا ہے، مسلم کسے کہتے ہیں؟ تو آپ یہ کہیں گے کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا. یہ جواب بھی درست ہے، لیکن وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ مسلم میم سین لام میم چار حروف ہیں، ان چار حروف کے مجموعے کا نام ہے مسلم، اس کا کیا معنی ہے؟ تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی یہ کتاب جس میں ہر سوال کا جواب محفوظ ہے، موجود ہے، بشرطے کہ لوگ اس کو سمجھ کے پڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، ایمان والو صلح میں یعنی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہاں پر اس آیت نمبر 208 میں اسلام کو سلم کہا گیا ہے، اور سلم صلح کو کہتے ہیں، اور اس کا جو مقابل ہے وہ ہے لڑائی اور حالت جنگ. تو ارشاد فرمایا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان والا اللہ سے حالت امن میں ہے. اور حالت امن میں یوں ہے کہ جب یہ ہر معاملے میں اللہ کی مان کے چلتا ہے تو گویا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ اللہ کے ساتھ صلح کی حالت میں ہے، اور جب یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو نافرمانی کا معنی یہ ہے کہ یہ حالت جنگ میں ہے. اللہ کی نہ ماننا اللہ سے جنگ کرنا ہے. اور مسلم کا معنی صلح، اور مسلم ارشاد فرمائے کہ یہ استسلام سے ہے. استسلام کے معنی ہے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا اس طریقے پہ کہ اس شخص کا اپنا کوئی اختیار نہ رہے, اپنے آپ کو دوسرے کے سپرد کر دینا. مکمل سپردگی, یہ ہے مسلم اور اسلام کا معنی. مکمل سپردگی, بغیر کسی تو چارہ, بغیر کسی سوال جواب, بغیر کسی شک و شبے, بغیر کسی اعتراض, بغیر کسی بحث کے ہم مسلمان ہیں. مسلمان کا معنی یہ ہے کہ ہمارا کوئی اپنا اختیار نہیں, ہمیں ہمارا اللہ اور ہمارا رسول جو کچھ کہے گا اس پہ ہم عمل کریں گے. یہ مسلمان کی تعریف. اور ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس سے اس اسلام کے قبول کرنے کے بعد مطالبات ہوتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان تمہاری ذمہ داری کیا ہے. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے جو اللہ سے عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا, جب سارے انسانوں کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا تھا اور پوچھا تھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا, تمام انسانوں کی روحوں نے یک زبان ہو کے اقرار کیا تھا عالم ارواح میں کہ تو ہی ہمارا رب ہے. اس وعدے کی یاد دہانی, اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالی نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کو بھیجا, جو آ کر انسانوں کو یاد دلاتے رہے کہ دیکھو تم سب نے اور ہم نے عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے, تیرے سوا کسی اور کو مشکل کشا نہیں کہیں گے, تیرے سوا کسی اور کو دستگیر نہیں کہیں گے, تیرے سوا کسی اور کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ یہ غوث ہے, یہ اعظم ہے, یہ داتا ہے, یہ مشکل کشا ہے, یہ کارساز ہے, یہ دستگیر ہے, یہ ہر جگہ موجود ہے, یہ حاضر ناظر ہے, یہ غیب جانتا ہے. تیرے سوا کسی اور کے بارے میں مخلوق میں سے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ ساری صفتیں تیری ہیں اور تو تنہا ہے, تو اکیلا ہے, تو احد ہے, تو واحد ہے. تیری ان صفات میں سے کسی صفت کو اگر ہم مخلوق کو دے دیں تو یہ تیرے ساتھ شرک ہوگا. سب سے پہلا مطالبہ توحید کا ہے. سب سے پہلا مطالبہ ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے سب سے پہلی چیز جو رکھی تھی وہ توحید تھا. توحید کی دعوت تھی آدم سے لے کے محمد الرسول اللہ تک, علیہ وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والتسلیم, سب نے یہ دعوت رکھی. آخر میں جب سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پہلی مرتبہ صفا کی چوٹی اور پہاڑی پہ چڑھے, اپنی قوم کے سامنے پہلی تقریر کی, اس کا آغاز یوں کیا, ایوہ الناس, لوگوں, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کا اعلان کر دو, اس کا اقرار کر لو, تمہیں فلاح اور کامیابی ملے. ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح تمہیں مل جائے گی. اور علماء نے لکھا کہ قرآن میں دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے فلاح کے لفظ سے زیادہ زمانہ لفظ دوسرا اور کوئی نہیں ہے. لفظ فلاح, یہ توحید کی دعوت ہے. اور جب توحید کی دعوت دی گئی اور جب توحید کو سمجھا گیا اور جب توحید کو مان لیا گیا, اللہ ایک ہے, اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے, اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, ہر قسم کی رشتہ داریوں سے وہ پاک ہے. یہود اور نصارہ کا رد یہاں پیش کیا, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارہ المسیح ابن اللہ, یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا, نصرانیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا. فرمائے جھوٹ بولتے ہیں, ان پہ اللہ کی لعنت اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، لم یلد ولم یولد۔ توحید کو بیان کیا تو ساتھ شرک کی رد کا رد کیا گیا۔ اور اس بات کو بھی آپ یہاں سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے عقیدے کو چھوڑو مت اور اپنے عقیدے کو چھوڑو مت، یہ فلسفہ غلط فلسفہ ہے، اس لیے کہ جب بھی کسی نبی نے دعوت دی ہے تو پہلے انہوں نے غلط عقیدوں کا رد پیش کیا ہے، اس کے بعد اللہ کی ذات کا اثبات پیش کیا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ لا الہ الا اللہ پہ آپ غور کیجئے، آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے پہلے کہا کہ لا، لا کے معنی نہیں، نہیں ہے کوئی، ہم نہیں مانتے الہ کسی کو معبود۔ جب یہ کہا تو دوسروں کے عقیدے کو چھیڑا کہ نہیں چھیڑا؟ مکے والے یہ کہتے تھے کہ آپ اتنی سخت باتیں کیوں کرتے ہیں، نرم باتیں کیجئے، رواداری سے کام لیجئے، سب خوش ہونے چاہیے۔ لوگ خامخا باتیں کرتے ہیں کہ اتنی سخت باتوں کا کیا فائدہ، نرم بات ہو سب خوش ہو، خوش رہے شیطان بھی، راضی رہے رحمان بھی، سب خوش ہو، اپنے بھی پرائے بھی سب کہیں۔ کیا درس تھا، کیا تقریر تھی، کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اور ان کی خدمت میں لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے بتوں کو مت چھیڑیے، جن کو ہم مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ نفع نقصان کے مالک ہیں، 360 چھوٹے بڑے معبود ہم نے حرم کے اندر سجائے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کچھ مت کہیے، ان کی گستاخی ہم کسی طرح برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے آباء و اجداد کو اسی دین پر چلتے رہے ہیں، ایک سال ہم آپ کی بات مان لیں گے اور ایک سال آپ ہماری بات مان لیجئے، یا کم از کم یہ ہے کہ تردید مت کیجئے، خاموشی سے اپنا کام کیجئے، ہمیں مت چھیڑیے۔ لیکن یہ تو اس کا بیٹا ہے، اس کی روحانی اولاد ہے، جس نے اپنے ہاتھ سے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا۔ اللہ کا خلیل ابراہیم جب اپنی قوم کے معبد میں گیا اور چھڑی اور لکڑی لے کے ایک ایک بت کو توڑا اور بعد میں ان کو پھاوڑا ملا، اس سے سب بتوں کو تہس نہس کیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ اس کلہاڑے کو یا پھاوڑے کو رکھا، اور جب قوم نے پوچھا کہ یہ کس نے ہمارے معبودوں اور ہمارے خداؤں کا یہ حشر کس نے کیا، تو ابراہیم نے کہا کہ اسی سے پوچھ لو جس کے کندھے پہ کلہاڑا اور پھاوڑا رکھا ہوا۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا اور وہ کہنے لگے، جب میلے سے واپس لوٹے کہنے لگے یہ کس نے کیا، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہاں یہاں ایک نوجوان ہے، فتن یقال له ابراہیم، علماء نے لکھا کہ یہ وہ لوگ ابراہیم سے اتنی نفرت کرتے تھے، ابراہیم کا نام بھی نہیں لینا چاہتے تھے۔ جس طریقے پہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، وہ کہ جن پہ تا قیامت لعنت برستی رہتی ہے، جب عمر کا نام لیا جائے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اپنی زبان سے عمر کا نام وہ نہیں لیتے، اپنی زبان سے ابو بکر کا نام نہیں لیتے، اپنی زبان سے حفصہ اور عائشہ کا نام نہیں لیتے، علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ابراہیم کی قوم، پوچھا کون ہے تو کہنے لگے کہ کوئی ہے سنا ہے اس کا نام ابراہیم ہے، استہزاء اور حقارت سے، ایک لڑکا ہے سنا ہے، یقال له ابراہیم، اس کا نام ابراہیم، اس نے کیا ہوگا، یہ تو اس کی روحانی اولاد تھی، وہ کیسے اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی عبادت کو برداشت کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کعبہ جب مکہ فتح ہوا تو کعبے کے اندر داخل ہوئے، اپنے ہاتھ سے وہ کام کیا جو ان کے بابا ابراہیم نے کیا تھا، ایک ایک بت کو تہس نہس کیا، یہ پڑھتے ہوئے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل چلا گیا، اور باطل تو ہمیشہ جانے والا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھوتا نہیں کہ فرمایا کہ دیکھو اللہ کے سوا کوئی بھی پوجا پاٹھ کے, پکاروں کے, دعاؤں کے, سوالوں کے, مدد کے, استعانت کے قابل نہیں ہے. ہر چیز کی امید اللہ سے رکھو, ہر چیز کے ہونے کا یقین اللہ کی ذات سے ہو, مخلوق سے کسی بھی چیز کے نہ ہونے کا یقین. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ ساری مخلوق مل کے کچھ نہیں کر سکتی, نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں سوائے اللہ کے. یہ توحید کی دعوت تھی. اس کے مقابلے میں لوگوں نے جب اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنا بڑا بنا لیا, ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھا, تو فرمایا کہ یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے, اللہ کی صفات میں شرک ہے. اور شرک وہ گناہ ہے جس کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 دو آیات میں ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرے گا اور کر سکتا ہے. شرک وہ گناہ ہے جس کے بارے میں معافی کی گنجائش نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. معاذ بن جبل کو آپ یہ کہتے ہیں کہ معاذ تمہیں پتا ہے کہ اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے؟ معاذ بن جبل یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اللہ کا بندوں پہ یہ حق ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کی ذات و صفات میں شرک نہ کریں. اور فرمایا کہ جب بندے اللہ کی عبادت کریں, شرک نہ کریں, تو بندوں کا اللہ سے یہ حق بن جاتا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے. تو توحید جب سمجھ میں آیا, شرک ختم ہو گیا. اور جب اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دعوت کو پیش کیا, کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے, جو کچھ وہ کہتے تھے وہ بھی دین تھا, ان کا طریقہ اس کو سنت قرار دے دیا گیا. اور جو چیز سنت سے ثابت نہ ہو اس کو بدعت قرار دیا گیا, کہ وہ کام جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا نہ ان کی زندگی میں ہوا, وہ کام جو صحابہ نے نہیں کیا صحابہ کی زندگی میں نہیں ہوا. اگر کوئی شخص دین کا کوئی کام دین کے کام کی نیت سے ثواب کی نیت سے کسی کام کو کرے گا اور یہ ان سے ثابت نہ ہو, اس کو سنت نہیں کہا جائے گا, اس کو نیکی نہیں کہا جائے گا, اس کو حسنہ نہیں کہا جائے گا, اس کو عمل صالح نہیں کہا جائے گا, اس کو بدعت کہا جائے گا. دین میں ہر نئے کام کو بدعت کہتے ہیں. دین میں یہ ساتھ ضرور قید لگائیے, دنیا میں نہیں. لوگ کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاز بھی نہیں تھا, یہ بھی تو بدعت ہے. رسول نے کبھی گھڑی پہنی, آپ کی گھڑی پہنتے ہیں, یہ بھی بدعت ہے. تو ایسے بیوقوفوں سے ہم کہتے ہیں کہ دین میں نئے کام کو بدعت کہتے ہیں, دنیا میں نہیں. دنیا میں ہر مباح چیز جائز ہے, انسان ترقی کرے. لیکن دین نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا, ہو گیا مکمل. اب دین ایسا مکمل ہوا, مکمل ہونے کا معنی کیا ہے؟ مکمل ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایسا مکمل ہوا کہ باہر سے کوئی چیز اس میں شامل نہیں کی جا سکتی اور اس کی کوئی چیز نکال کے باہر نہیں کی جا سکتی. یہ کامل اور اکمل اور جامع ہے, یہ ہے دین. مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں جب بکرا یا کوئی جانور ذبح کروں گا تو بسم اللہ واللہ اکبر نہیں پڑھوں گا, میں تو پورا قرآن ختم کروں گا اس میں, اور میں تو سورہ واقعہ پڑھوں گا, تو ہم اس سے کہیں گے کہ آپ کا جانور حلال نہیں ہوگا. اب وہ یہ شخص کہے ہم سے کہ آپ عجیب آدمی ہیں, میں نے قرآن پڑھا ہے, گانے تو نہیں گائے, قرآن پڑھنے سے کیا وہ جانور حرام ہوگا؟ اس کو ہم جواب میں یہ کہیں گے کہ قرآن پڑھنے سے جانور حرام نہیں ہوا, دین کی مخالفت سے اور دین میں نئے کام سے جانور حرام ہو گیا. ہمیں بتایا گیا کہ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھو, نہ کم نہ زیادہ. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں فجر میں دو رکعت فرض ہیں, دو رکعت سنت ہیں, فرضوں سے پہلے دو رکعت سنت ہیں, میں چار رکعت پڑھوں گا, اس لیے کہ چار میں ثواب زیادہ ہے, تو ہم اس سے یہ کہیں گے کہ اگر تم اس نیت سے پڑھو کہ فجر کی پہلی دو سنتیں نہیں ہیں بلکہ چار سنتیں ہیں, تو تمہیں ایک کا بھی ثواب نہیں ملے گا, بلکہ تمہارے ذمے گناہ لکھا جائے گا, اس لیے کہ تم نے دین میں اپنی طرف سے اضافہ کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح مسلم کی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جمعے کی رات کو جمعے کی رات کو جاگنے کے لیے اور عبادت کے لیے خاص نہ کرو, اور صرف جمعے کے دن کو نفلی روزہ رکھنے کے لیے خاص نہ کرو. بدعت کہتے ہیں دین میں نئے کام کو. اب بجائے اس کے کہ ہم تمام چیزوں کا نام لے, اور مختلف کیسٹ اور دروس میں ہم نے بیان کیا ہے, حلال و حرام کے درس میں بدعت کی 13 نشانیاں ہم نے گنوائی ہیں, ان 13 نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی کسی کام میں موجود ہو تو سمجھ لیجیے کہ یہ بدعت ہے. اور باقی کام آپ سب کو پتا ہے کہ جو بدعتیں ہمارے ملک میں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم توحید پہ عمل کریں اور شرک کے خطرات سے دوسروں کو آگاہ کریں, شرک سے لوگوں کو دور کریں. اور بحیثیت مسلمان ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سنت پہ عمل کریں. یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت یہ ہے, لباس میں, شکل و صورت میں, کھانے پینے میں, گھر کی زندگی میں, باہر کی زندگی میں, انسان کی پوری زندگی اللہ کے حبیب علیہ السلام کے حکموں اور سنتوں کے مطابق ہونی چاہیے. یہ بحیثیت مسلمان ہماری دوسری ذمہ داری ہے, اس لیے کہ جو شخص آپ علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہے جان بوجھ کے, اس کے بارے میں بڑی شدید وعید ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے, آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا, میری ساری امت کے لیے جنت میں داخلے کی گنجائش ہے سوائے اس کے جس نے انکار کیا. پوچھنے پہ ارشاد فرمایا, من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا, ومن عصانی